बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، اہم ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سے 50 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ، 9800 کلو ہرٹز اور 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اسلام پلس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے دہشت گردانہ اقدامات کی سوچی سمجھی حمایت کرنے والے یورپی اداروں اور عہدے داروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم جی ای سی ایف کے اجلاس میں شریک مختلف ملکوں کے وزرائے پیٹرولیم سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے 9 منتخب صدر نے بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے ملک کی عدالت عظمیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے حق میں ہائی کورٹوں کے احکامات واپس لیے جانے کی درخواست کی ہے۔ اور نابلس اور رام اللہ میں پیش آنے والے واقعات اور صہیونی حکومت کی جارحیت میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ نے دہشت گردانہ اقدامات کی سوچی سمجھی حمایت کرنے والے یورپی اداروں اور عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے متعلقہ اداروں کے فیصلوں کی روح سے ملکی قوانین اور پابندیوں کے نظام کے تحت جوابی اقدامات کے طور پر یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے اداروں اور عہدیداروں پر دہشت گردی اور دہشت گردانہ تنظیموں کی حمایت، دہشت گردی کی ترغیب دلانے اور تشدد و نفرت پھیلانے والے اقدامات کی وجہ سے جو ایرانی قوم کے خلاف بلوؤں، تشدد، دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سبب بنے ہیں، پابندیاں لگا دی ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جن یورپی اداروں اور تنظیموں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں نام نہاد فرینڈس آف ایران اور یورپی پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے اس کے ممبران، نام نہاد انٹرنیشنل کمیٹی ان سرچ آف جسٹس اور اسٹاپ دی بم کے ارکان، ڈوئچے ویلے فارسی آر ایف آئی فارسی چینل، فرانس کی ایل آئی سی آر اے نامی تنظیم، عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیاوی ہتھیار اور کیمیاوی گیس بیچنے والی جرمن کمپنیوں کے نام شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ فرانس کی نیشنل اسمبلی اور یورپی پارلیمان کے متعدد اراکین کے نام بھی ایران کی پابندیوں کی فہرست میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ان لوگوں کا ملک میں داخلہ منع ہے اور انہیں ویزا بھی نہیں جاری کیا جائے گا، جبکہ ایران میں موجود ان کے تمام اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ ہائی کمان کے احکامات کے تحت ایران کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے لازمی اقدامات اور طریقہ کار اپنانے کے پابند ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم جی ای سی ایف کے اجلاس میں شریک مختلف ملکوں کے وزرائے پیٹرولیم سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جی ای سی ایف کے رکن ملکوں کے وزرائے پیٹرولیم سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی کا کہنا تھا کہ تہران اس تنظیم کے رکن ملکوں کو تکنیکی اور تعمیراتی خدمات فراہم کرنے اور تجارتی لین دین میں اضافے کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں کو ترقی دینے میں بھی رکن ملکوں کی مدد کر سکتا ہے۔ جواد اوجی نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ لازمی ٹیکنالوجی اور افرادی قوت بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ای سی ایف کے رکن ملکوں کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کو سمجھوتوں اور معاہدوں میں تبدیل کر دیا جائے، اور تہران اس حوالے سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کی پوری توانائی رکھتا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات ڈاکٹر پجمان شیر مردی نے شیراز میں ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شیراز کو عنقریب فوڈ اریڈیشن کے مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہم اس کام کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات کا کہنا تھا کہ ہم نے فوڈ اریڈیشن سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے ملک بھر میں 12 ترجیحی مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر نے بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر ملک ارجن کھڑگے نے بدھ کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے اپنی لا قانونیت سے ملک کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ تقریب ملک ارجن کھڑگے کو پارٹی کا صدر منتخب ہونے کی سند تفویض کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی بقول ان کے انتشار پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک اور سماج بحران سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی ایک ذمہ دار تنظیم ہونے کی وجہ سے ملک و قوم کو بی جے پی حکومت کے پیدا کردہ سبھی بحرانوں سے نجات دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر مسلح علیحدگی پسندوں اور ہندوستانی فوجیوں کے درمیان فائرنگ میں کم سے کم ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج نے مبینہ طور پر مسلح علیحدگی پسندوں کی دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے منگل اور بدھ کے درمیان آدھی رات کے بعد تقریباً 2:30 بجے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول کے سید پورہ ٹنگڈار سیکٹر پر در اندازی کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے ایک گشتی دستے نے عسکریت پسندوں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد دو طرف فائرنگ کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک عسکریت پسند مارا گیا۔ سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سنک سے ہندوستان کا کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین نے رشی سنک کے برطانیہ کا وزیر اعظم بننے پر اپنے پہلے رد عمل میں کوہ نور ہیرا ہندوستان کو واپس کیے جانے کی درخواست کی ہے، جسے لوٹ کر ہندوستان سے برطانیہ پہنچا دیا گیا تھا۔ رشی سنک برطانیہ کے پہلے ہندوستانی نژاد وزیر اعظم ہیں۔ ہندوستان ایک عرصے سے 105 قیرات کے 59,10,00,000 مالیت کے اپنے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ برطانیہ کی رائل سوسائٹی کے کہنے کے مطابق یہ متنازع ہیرا سن 1849 میں لاہور معاہدے کی ایک شق کے تحت ملکہ وکٹوریا کو پیش کیا گیا تھا۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے یہ ملک ہمیشہ کوہ نور ہیرے کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ملکہ الزبت کی موت کے وقت بھی ہندوستان کے سوشل میڈیا کے صارفین نے کوہ نور ہیرے کو ہندوستان کو واپس کیے جانے کی کمپین چلائی تھی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے ملک کی عدالت عظمیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے حق میں ہائی کورٹوں کے احکامات واپس لیے جانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں 6 درخواستیں دائر کی ہیں۔ ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ جب سے ملک کے ہائی کورٹوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی حتمی حکم جاری کرنے سے روک دیا ہے، اس وقت سے مذکورہ رہنما الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹوں کے احکامات میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کسی اقدام سے روک دیے جانے کے نتیجے میں کمیشن کی کارروائی عملی طور پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر ملک کے موجودہ حکام پر امریکی غلامی کا الزام لگایا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو سیالکوٹ میں پارٹی کے ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ وہ جمعے کو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی لڑائی بقول ان کے اقتدار کی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی سیاست کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بقول ان کے چوروں کو شکست دے کر ملک کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ ناولس اور رام اللہ میں پیش آنے والے واقعات اور صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ناولس اور رام اللہ میں صہیونی حکومت کے تازہ جرائم اور 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے کے تمام شہروں میں آج مکمل ہڑتال ہے اور مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل مختلف فلسطینی تنظیموں نے کی تھی۔ روس نے شام کے خلاف اسرائیلی حملوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سیکرٹری جنرل کی خاموشی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اسرائیلی حملے شام میں عدم استحکام کی بڑی وجہ شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے، تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر۔ مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے۔ پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر ائمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے۔ تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے، نہ عالم برزق کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام۔ تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے، بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیے کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے، لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو، تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمہ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیت و دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لا، جو انسان تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیہ کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاۃ، جو انسان جان بوجھ کے تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیہ کے ضمن میں عرض کیا، اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث پہ ملیں گی جو تقیہ سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے، جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ جملہ بھی تقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
زہد یعنی سادہ زیستی، اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں، زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں، جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ، یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے، کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. کہہ رہے زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے، آخرت کے امور میں. اسلام یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے، یہ سرکا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے، اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلا. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں انسان نوکری کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو کرتا ہے ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، کشا ورزی کر رہا ہے، یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے، وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے، اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں، تو یہی عین عبادت ہے. اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے، ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے، ثروت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزیں یا پوسٹ و مقام ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہی عین عبادت ہے، یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو، اگر انسان عبادت کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ زہد نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے. زاہد کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے، اسلام میں یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے، اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافعت رکھتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، منافعت قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ایک فردی زندگی ہے اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے، نان کھاتے تھے یعنی جو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے. جو ہے وہ جو ہے زراعت بھی کرتے تھے، وہ کنواں بھی کھودتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد، لیکن کس ہدف کے تحت، کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت، نماز، روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے، اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا، تھا امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو، تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ لذت پرستی، یعنی خود انسان کا انسان ہم وغم دنیا نہ ہو، لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے، لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے، عبودیت و بندگی کے لیے، تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے، بلکہ یہ معاون ہیں، زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں، یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے، یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے، عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلاً، لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلاً عورت کے اندر نہیں ہے. مثلاً مرد کا جو مجسم ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ، وہ عورت کے سٹرکچر سے، عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی، ہمدردی، بخشش، جود و سخاوت اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو، لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے، مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درگ کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان، یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہارا عشق ہے، یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا، یعنی اپنی بیگم کے سامنے، زوجہ کے سامنے اظہار کرے، وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے، ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء. جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئیں۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.